السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر اس وقت ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کی کوشش کرنے والے پاکستانی تارکین وطن سے بھری یہ کشتی لیبیا کے ساحل کے نزدیک ڈوب گئی ہے، جس کے نتیجے میں 90 افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے جمعے کے روز الزام لگایا ہے کہ پاکستان طالبان کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور اسلام آباد میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس الزام کو مسترد کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوبی ایشیا سے متعلق حکمت عملی کی بنیاد درپیش صورتحال سے نمٹنے پر رکھی گئی ہے، جس ضمن میں کمانڈروں کو درکار اختیار اور وسائل فراہم کیے گئے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ افغانستان اور پاکستان میں دہشت گردوں کو محفوظ ٹھکانوں کے حصول سے روکیں۔ بلوچستان کے تاجر برادری نے پاکستانی حکومت کی طرف سے پاک ایران تجارت کے فروغ کے لیے مال گاڑیاں اور مسافر ٹرین چلانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر دانیال عزیز کے مبینہ طور پر عدلیہ مخالف بیانات کا از خود نوٹس لیتے ہوئے انہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے۔ کراچی پولیس نے سندھ کے صوبائی وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما میر ہزار خان بجرانی اور ان کی اہلیہ کی لاشیں ملنے کے واقعے کی ابتدائی تحقیقات کے بعد دعویٰ کیا ہے کہ شواہد کے مطابق میر بجرانی نے اپنی اہلیہ کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کی ہے۔ اور ایک برطانوی شخص کو جمعے کے روز سزا سنائی جائے گی، جس نے لندن کی مسجد کے قریب مسلمانوں کے اجتماع پر اپنی وین چڑھا دی تھی، جس میں ایک شخص ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس 20 فروری کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کریں گے، اور امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے جو لاطینی امریکہ کے ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں انتباہ کیا ہے کہ چین اور روس کا اس خطے میں اثر و رسوخ خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے، اور لاطینی امریکہ کے عہدیداروں پر زور دیا ہے کہ وہ ان کے بجائے امریکہ کے ساتھ کام کریں۔ ادھر دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس نے سری نگر اور شوپیاں میں علیحدگی پسندوں کی جانب سے جمعے کے روز لانگ مارچ کی کوشش سخت تر سیکیورٹی اور ناکہ بندی کے ذریعے ناکام بنا دی ہے۔ یہ تھیں خبروں کی 6 سرخیاں، اور ان کی تفصیلات چند لمحے کے بعد۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو 6 سرخیوں میں بتایا کہ افغان صدر نے جمعے کے روز الزام لگایا ہے کہ پاکستان طالبان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ قومی ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی تقریر میں افغان صدر اشرف غنی نے مطالبہ کیا کہ ہمسایہ ملک محض وعدے کرنے کے بجائے باغیوں کے خلاف فوری اقدامات کرے۔ اشرف غنی نے کہا کہ کابل نے اسلام آباد سے پہلے ہی معلومات کا تبادلہ کیا ہے، اور کابل میں حالیہ حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والوں کی فہرست فراہم کی ہے، اور توقع ہے کہ پاکستان عملی اقدام کرے گا۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس الزام کو مسترد کیا ہے کہ طالبان اور ان کے ساتھیوں حقانی نیٹ ورکس کے اڈے پاکستان میں ہیں۔ اس کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق۔ جی اشتیاق، یہ خبر آپ نے سنی اور اس کی تفصیلات آپ کے پاس ہیں؟
جی، افغانستان کے ایک اعلیٰ سطحی وقت روا ہفتے پاکستان کا دورہ کیا تھا، جس میں افغانستان کے انٹیلیجنس چیف کے علاوہ وزیر داخلہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے افغانستان میں جو حالیہ دہشت گرد حملے ہوئے ہیں اس سے متعلق پاکستان کو شواہد فراہم کیے ہیں، جن کے بارے میں افغان حکام کا کہنا ہے کہ اس میں یہ بات شامل ہے کہ جن لوگوں نے یہ حملے کیے ان کی تربیت پاکستان میں ہوئی۔ پاکستان نے کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے آج اس بات کی تصدیق کی کہ یہ معلومات پاکستان کو فراہم کی گئی ہیں، تاہم انہوں نے یہ کہا کہ ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور جلد ہی افغان حکام کو اس بارے میں بتایا جائے گا، لیکن انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک یا طالبان کی کسی طرح کی پشت پناہی کر رہا ہے یا انہیں اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں شروع میں ہی بتایا، آج ہی افغان صدر اشرف غنی نے بھی کابل میں میڈیا ایک ٹیلی ویژن کا جو خطاب تھا اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان پر الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ طالبان کا ایک مرکز ہے, اور پھر ساتھ یہ کہا کہ وہ ان کا ملک یہ چاہتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف کاروائی کرے, نہ کہ صرف بیانات ہوں. تو یہ بیان اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی ان کا سامنے آیا ہے. پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تعاون کرنے کو تیار ہے, اور اگر معلومات فراہم کی جائیں تو وہ دہشت گردوں کے خلاف اپنے ہاں کاروائی بھی کرے گا. ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کی سیکرٹری خارجہ کل کابل جا رہی ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو وزارتی سطح کے دونوں ملکوں کے درمیان ایک مذاکرات کے بارے میں اتفاق ہوا تھا, اس عمل کو شروع کرنا ہے. تو اس لیے وہ کل وہاں جا رہی ہیں جہاں اس سلسلے میں پہلا اجلاس ہوگا.
لیکن باوجود ان رابطوں کے جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور نہیں ہو پا رہی, تو اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟
جی آپ نے بالکل درست کہا کہ افغان اعلی سطحی وفد یہاں آیا, اور اس وقت یہ کہا گیا کہ شاید پاکستان کے وزیر خارجہ نے کل کہا کہ یہ بڑا سود مند رہا ہے, اور اس کے دوران مثبت بات چیت ہوئی ہے. لیکن ان کے جیسے ہی وہ وقت افغانستان واپس پہنچا ہے تو انہوں نے وہاں یہ کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف کاروائی کرنا ہوگی. تو دونوں طرف سے یہ جو بیانات کا سلسلہ ہے یہ جاری ہے. پاکستان اگرچہ یہ کل بھی وزیر خارجہ نے کہا کہ الزام تراشی کے بجائے اگر تعاون کا راستہ اختیار کیا جائے تو شاید اس سے بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے, لیکن الزامات کے باعث شاید یہ بات چیت یا اعتماد سازی کا فقدان نظر آتا ہے, اور دونوں ملک ایک دوسرے پر شاید اعتماد اسی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں.
اچھا, اسی حوالے سے ایک اور خبر ہے افغان مہاجرین کی واپسی سے متعلق, تو اس کی بھی تفصیلات آپ کے پاس ہیں؟
جی, پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ افغان جو مہاجرین یہاں مقیم ہیں وہ ان کی جلد واپسی ہو سکے, اور اس سلسلے میں عالمی برادری بشمول امریکہ تعاون کرے. امریکہ کی ایک معاون وزیر خارجہ نینسی ایزو جیکسن بھی ان دنوں پاکستان میں ہیں, اور انہوں نے پاکستانی حکام سے ملاقات کی ہے, جن میں خاص طور پر وفاقی وزیر بحثردی امور لیفٹیننٹ جنرل عبد القادر بلوچ شامل ہیں, کیونکہ وہی افغان مہاجرین کے معاملات کو دیکھتے ہیں. تو اس دوران بھی انہوں نے پاکستان پر یہ زور دیا ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے یو این ایچ سی آر کے ساتھ مل کر اور افغان حکومت کے ساتھ مل کر افغانوں کی باعزت واپسی کے لیے اقدامات کیے جائیں, اور کسی طرح کی زبردستی نہ کی جائے. آج بھی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اس موقف پر قائم ہے کہ یہ باعزت واپسی ہو. نینسی ایزو جیکسن ابھی بھی پاکستان میں ہے, اور انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اسکول ہے افغان بچوں کا, وہاں دورہ کیا, ان سے ملاقات بھی کی.
بہت شکریہ اشتیاق آپ کا. تو ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں محمد اشتیاق, جن سے ہم تفصیلات پوچھ رہے تھے ان خبروں کی. اور ادھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوبی ایشیا سے متعلق حکمت عملی کی بنیاد درپیش صورتحال سے نمٹنے پر رکھی گئی ہے, جس ضمن میں کمانڈروں کو درکار اختیار اور وسائل فراہم کیے گئے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ افغانستان اور پاکستان میں دہشت گردوں کو محفوظ ٹھکانوں کے حصول سے روکیں. صدر ٹرمپ نے پاکستان کو سیکیورٹی کی امداد معطل کر رکھی ہے, جس سے امداد حاصل کرنے والوں کو طویل مدت کی تاخیر کے بعد یہ پیغام ملا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کے کام میں مکمل طور پر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ بات وائٹ ہاؤس کی جانب سے جمعرات کو جاری کردہ ایک حقائق نامے میں کہی گئی ہے. غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کی کوشش کرنے والے پاکستانی تارکین وطن سے بھری یہ کشتی لیبیا کے ساحل کے نزدیک ڈوب گئی ہے, جس کے نتیجے میں 90 افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے ادارے برائے ہجرت IOM کی خاتون ترجمان اولیویا ہیڈن نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ حادثہ جمعے کو الصبح پیش آیا. انہوں نے بتایا کہ کشتی پر سوار 10 افراد کی لاشیں لیبیا کے قصبے زوارت کے ساحل سے ملی ہیں, جبکہ 3 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے. ترجمان کے مطابق بچائے جانے والے افراد میں ایک پاکستانی اور 2 لیبیا کے شہری ہیں, جنہوں نے حکام کو بتایا ہے کہ کشتی پر سوار بیشتر تارکین وطن کا تعلق پاکستان سے تھا. یہ تھیں وہ کچھ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر خان نے وائٹ ہاؤس کے بیان پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستانی افواج اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کے محفوظ پناہ گاہوں کا خاتمہ کر رہی ہیں. ہماری ساتھی شہناز نفیس نے وزیر دفاع سے اس موضوع پر خصوصی انٹرویو کیا. اس انٹرویو کے چند اقتباسات.
جنوبی ایشیا کے بارے میں صدر ٹرمپ کی نئی حکمت عملی کے تحت امریکی انتظامیہ پاکستان پر زور دے رہی ہے کہ وہ اپنی سرزمین سے دہشت گردوں اور عسکریت پسندوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو ختم کر دے. وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ افغانستان اور پاکستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو ختم کرنے کے لیے افغانستان میں تعینات فوجی کمانڈروں کو خصوصی اختیارات اور وسائل فراہم کیے گئے ہیں. اس کے رد عمل میں پاکستان کا موقف یہ ہے کہ پاکستانی افواج مسلسل دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو ختم کر رہی ہیں. پاکستان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ قریبی اشتراک کرتے ہوئے اس مہم میں مل جل کر کام کرے. وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے ایک خصوصی انٹرویو دیا اور اس کے بارے میں اپنے رد عمل کا اظہار کیا.
امریکہ پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے, اور بجائے اس قسم کے الفاظ کا استعمال جو کسی بھی طرح اس کا غلط ترجمہ کیا جا سکے, اس کی بجائے پاکستان سے بات کرنی چاہیے. ہمارا یہ ایک بڑا واضح اور دو ٹوک موقف ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی کہیں بھی کوئی محفوظ پناہ گاہیں موجود نہیں ہیں, اور جو ہمارے آپریشن زربیاز جو ہم نے دہشت گردی کے خلاف کیا تھا اس کے نتیجے میں اب یہ بہت ساروں کو تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایلیمینیٹ کیا, بہت سارے جو ہیں وہ افغانستان میں اس وقت چھپے ہوئے ہیں, اور جو پاکستان کی مختلف جگہوں پر پاپولیشن میں ان میں چھپے ہوئے ہیں ان کو ہم آہستہ آہستہ آپریشن رد الفساد کے ذریعے پکڑ بھی رہے ہیں, نکال بھی رہے ہیں, گرفتار بھی کر رہے ہیں. تو ہماری تو اب پالیسی واضح ہے. تو یہ اس قسم کے بیانات جو ہیں کسی بھی طرح افغانستان میں امن قائم کرنے کے ہمیں قریب نہیں لے جا رہے, دور لے کے جا رہے.
امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعاون کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا,
ہمارا بار بار ارادہ یہی ہے کہ جس طرح اکتوبر میں ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان اور امریکہ نے تعاون کیا تو پھر کیٹلن کالنز اور جوشوا بوائل اور ان کے بچوں کو پاکستان کی افواج نے جو دہشت گرد تھے ان کے چنگل سے چھڑایا اور ان کو بحفاظت ان کے جو گھر ہیں کینیڈا میں اور امریکہ میں ان تک پہنچایا. تو ہمارے پاس بڑی ایک واضح مثال ہے اس سے پہلے بھی کہ جب امریکہ اور پاکستان تعاون کر رہے تھے تو اس خطے سے ان دونوں ممالک نے مل کر باہمی تعاون سے القاعدہ کا خاتمہ کر دیا اس علاقے سے, اور آج القاعدہ کا کوئی نام بھی نہیں لیتا پاکستان افغانستان کے حوالے سے.
یہ تھے پاکستانی وزیر دفاع خرم دستگیر خان کے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے ساتھ خصوصی انٹرویو کے چند اقتباسات. ادھر جمعرات کو امریکی وزارت دفاع کی ایک پریس بریفنگ میں اعلی عہدیدار لیفٹیننٹ جنرل میکنزی کا کہنا ہے کہ امریکی فوج پاکستان کے اندر فوجی کارروائی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں زوال آیا ہے اور ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کی سیکیورٹی امداد کو بہت حد تک معطل کر دیا ہے, اور یہ شرط عائد کی ہے کہ جب تک پاکستان اپنے ملک میں قائم دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے مضبوط اقدامات نہیں اٹھاتا امداد بحال نہیں کی جائے گی. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان کی سپریم کورٹ نے حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر دانیال عزیز کے مبینہ طور پر عدلیہ مخالف بیانات کا از خود نوٹس لیتے ہوئے انہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے۔ اس سے پہلے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا جا چکا ہے اور انہیں 6 فروری کو عدالت میں طلب کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر دانیال عزیز کے مبینہ طور پر عدلیہ مخالف بیانات کا از خود نوٹس لیتے ہوئے انہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے دانیال عزیز کو 7 فروری کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت بھی کی ہے، اگرچہ سپریم کورٹ نے یہ واضح نہیں کیا کہ دانیال عزیز کو کون سے بیانات کی وجہ سے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ عدالت عظمیٰ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کر چکی ہے اور انہیں 6 فروری کو عدالت میں طلب کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کی طرف سے حکمران جماعت کے رہنماؤں کو یہ نوٹس ایک ایسے وقت جاری کیے گئے ہیں جب ایک روز قبل ہی سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نون کے سابق سینیٹر نہال ہاشمی کو توہین عدالت کے مقدمے میں 1 ماہ قید کی سزا اور کسی بھی عوامی عہدے کے لیے 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نہال ہاشمی کو سزا دینا حکمران جماعت کے دیگر ارکان کے لیے ایک تنبیہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ عدلیہ مخالف بیانات دینے سے گریز کریں، بصورت دیگر ان کے خلاف بھی توہین عدالت کے قانون کے تحت کاروائی کی جا سکتی ہے۔ سیاسی امور کے تجزیہ کار احمد بلال نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ایک مشہور چیف جسٹس پاکستان کے گزرے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ جب بھی کوئی توہین عدالت کا کیس عدالت میں آتا ہے تو ملزم کے ساتھ ساتھ عدالت بھی آن ٹرائل ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ کوئی خوشگوار چیز نہیں ہوتی اور اس کو جہاں اگنور کیا جا سکتا ہو کرنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ تو اب عدالت کا پریروگیٹو ہے کہ وہ کس چیز کو اگنور کرے، کس چیز کا نوٹس لے، تو یقیناً اس کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ یہ جو سزا ہوئی ہے اور جو نوٹسز ہوئے ہیں اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس کے بارے میں کمنٹ کرتے ہوئے بے احتیاطی کر رہے ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ پہلے ہی سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت کے قانون کے تحت کارروائی کرنے کے لیے دائر کی جانے والی درخواستوں پر انہیں نوٹس جاری کر چکی ہیں۔ پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار عدالت عظمیٰ کے فیصلوں پر حکمران جماعت اور دیگر حلقوں کی طرف سے ہونے والی تنقید کو رد کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ عدلیہ کے فیصلے آئین کے مطابق ہیں اور اس کے برعکس تاثر دینا کسی طور مناسب نہیں ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس نے سری نگر اور شوپیاں میں علیحدگی پسندوں کی جانب سے جمعے کے روز لانگ مارچ کی کوشش سخت سیکیورٹی اور ناکابندی کے ذریعے ناکام بنا دی ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ ہم آپ کو کچھ دیر بعد سنوائیں گے۔ اور اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں محمد جلیل نے بھیجی ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ نے سابق فوجی حکمران پرویز مشرف پر دہشت گرد حملے سے متعلق کیس کے فیصلے میں ان خامیوں کی نشاندہی کی ہے جو دہشت گردی کے انسداد کے موجودہ نظام میں موجود ہیں۔ یہ رپورٹ ہے اسلام آباد سے محمد جلیل کی۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام کے لیے اس سے متعلقہ پورے نظام کی خامیوں اور کمزوریوں کو دور کرنا ضروری ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بات سابق فوجی حکمران پرویز مشرف پر 2004 میں ہونے والے حملے کیس کے 4 ملزموں کی طرف سے دائر کی گئی اپیل کے تفصیلی فیصلے میں کہی ہے۔ سپریم کورٹ نے ان 4 ملزموں کو بری کر دیا تھا۔ جسٹس آصف سعید کھوسو پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں اس بات پر زور دیا کہ دہشت گردوں کو سیکیورٹی فورسز کی مدد سے ہلاک کرنے سے دہشت گردی کے افریت کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس طرح کے واقعات کو رونما ہونے سے روکنا ہی دہشت گردی کے معاملے کو ختم کرنے کا مؤثر طریقہ ہے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ جرائم کی مکمل اور مہارت سے کی گئی تفتیش اور دہشت گردی کی عدالتوں میں ان کے مؤثر پروسیکیوشن سے ہی دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو جدید خطوط پر استوار کرنا ضروری قرار دیا گیا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ استغاثہ، گواہوں، عدالت کے ججوں کے مکمل تحفظ کو یقینی بنانا بھی ضروری ہے۔ انسانی حقوق کے موقر غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے وائس چیئرمین کامران عارف نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ملک کا آئین ہر ملزم کو صاف و شفاف عدالتی کارروائی کا حق دیتا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ اس کو یقینی بنانے کے لیے ملک کے فوجداری نظام انصاف میں دورس اصلاحات وضع کرنا ضروری ہیں۔
تو رول آف لا اسٹیبلش کرنا انڈر دی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک یہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت ویلکم اسٹیپ ہے. اور بہت سے پرابلمس ہیں ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں, خاص کر انویسٹیگیٹنگ سیریس کرمنل اوفینسز اور دین پروسیکیوٹنگ دیم. تو ریفارم کی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں اسی طرف اشارہ کیا ہے سپریم کورٹ نے, اور یہ حکومت کو کرنے چاہیے.
پاکستان کو گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے دہشت گردی اور شدت پسندی کا سامنا رہا ہے, جس کے لیے ملک کے مختلف حصوں میں دہشت گردوں اور ان کے معاونین کے خلاف وسیع پیمانے پر کارروائیاں کی گئیں, اور ان واقعات میں ملوث افراد کے مقدمات کی سماعت کے لیے 2015 میں 2 سال کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کی بھی منظوری دی گئی, اور بعد ازاں 2017 میں ان عدالتوں کی مدت میں مزید 2 سال کی توسیع کر دی گئی. تاہم انسانی حقوق کی تنظیموں اور بعض دیگر حلقوں کا موقف تھا کہ مروجہ عدالتی نظام کے متوازی کوئی بھی نظام انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا ہے. تاہم حکومتی عہدیداروں کا موقف ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کے غیر معمولی حالات درپیش ہیں, جن سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی اقدام ضروری ہیں, اور جن ملزمان کے خلاف مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے گئے انہیں نہ صرف صفائی کا پورا موقع دیا گیا بلکہ انہیں فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اعلیٰ عدلیہ میں اپیل کا حق بھی حاصل ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس نے سری نگر اور شوپیاں میں علیحدگی پسندوں کی جانب سے جمعے کے روز لانگ مارچ کی کوشش سختر سیکیورٹی اور ناکہ بندی کے ذریعے ناکام بنا دی ہے. یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سری نگر سے یوسف جمیل نے.
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے جمعے کو دارالحکومت سرینگر کے کئی علاقوں اور جنوبی قصبے شوپیان میں غیر معمولی حفاظتی پابندی عائد کر کے اور گرفتاریاں عمل میں لا کر استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے لانگ مارچ کو ناکام بنا دیا. ان جماعتوں کے سرکردہ قائدین کے ایک اتحاد نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ جمعے کے روز شوپیان کی طرف لانگ مارچ کریں تاکہ ان 7 افراد کے خاندانوں سے اظہار یکجہتی کیا جا سکے جو 24 جنوری کو عسکریت پسندوں اور حفاظت دستوں کے ساتھ ہوئی ایک جھڑپ کے دوران اور اس کے 3 دن بعد پتھراو کرنے والے ایک ہجوم پر فوج کی فائرنگ میں ہلاک ہوئے تھے. ان میں 2 عسکریت پسند اور 1 10 سالہ لڑکے سمیت 5 شہری شامل تھے. ان ہلاکتوں کے خلاف شوپیان اور ہمسایہ ضلع پلوامہ میں جمعے کو 9ویں روز بھی عام ہڑتال کی وجہ سے کاروباری زندگی مفلوج رہا. بعد دوپہر جب قوم پرست جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک نے شوپیان کی جامع مسجد سے باہر آ کر ایک احتجاجی جلوس کو منظم کرنے کی کوشش کی تو پولیس نے انہیں اور ان کے چند ساتھیوں کو حراست میں لے لیا. اس کے ساتھ ہی شوپیان کی سڑکوں پر مشتعل نوجوانوں اور حفاظت دستوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں, جن کے دوران حفاظت دستوں نے پتھراو کرنے والے ہجوموں پر اشک آور گیس چھوڑی. یہ جھڑپیں آخری اطلاع آنے تک جاری تھیں. اس سے پہلے سری نگر میں سرکردہ آزادی پسند لیڈروں سید علی شاہ گیلانی اور میرواز عمر فاروق اپنے اپنے گھروں سے باہر آ کر شوپیان کی طرف مارچ کرنے لگے تھے. پولیس نے سید گیلانی کا راستہ روکا اور پھر انہیں واپس گھر لوٹنے پر مجبور کیا, جبکہ میرواز عمر کو حراست میں لے کر ایک قریبی پولیس تھانے لے جایا گیا. اس موقع پر موجود نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے سید گیلانی نے پولیس کریک ڈاؤن کی مذمت کرتے ہوئے کہا, ان کے اپنے الفاظ, ہم شوپیان بندوقیں اور بم لے کر نہیں جا رہے تھے. عہدیداروں نے سری نگر اور شوپیان میں حفاظتی پابندیاں عائد کرنے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا امن امان کو برقرار رکھنے اور جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں جمعرات کے روز ریپبلکن پارٹی کے سرمائی ڈنر میں خطاب کیا اور ڈیموکریٹس کو ہدف تنقید بنایا. وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی.
واشنگٹن میں جمعرات کے روز ریپبلکن پارٹی کے موسم سرما کے ڈنر کی تقریب میں صدر ٹرمپ کا ایک ہی دن میں ریپبلکن سے دوسرا خطاب تھا. اس سے پہلے صدر نے ویسٹ ورجینیا میں ریپبلکنز کے ایک اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے زور دیا تھا کہ وہاں موجود ارکان ان کی امیگریشن تجاویز کی حمایت کریں اور مزید ریپبلکنز کو منتخب کرانے میں مدد دیں. ڈنر کے موقع پر صدر نے ڈیموکریٹس کو مردہ الزام ٹھہرایا کہ وہ امیگریشن سے متعلق اہم اصلاحاتی قانونی مسودے کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہوئے ابلاغ سے انکاری ہیں.
The Democrats are AWOL. They're missing in action. We're saying, where are they? We have a proposal. We never hear from them. Because I don't think they want to solve the DACA problem.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹس فرائز کی بجا آوری نہیں کر رہے، وہ ضروری کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں. ہم نے ایک تجویز پیش کی ہے جس کے بارے میں ہم نے ان کی طرف سے کسی جواب یا رد عمل کو نہیں دیکھا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ ڈاکا مسئلے کو حل ہی نہیں کرنا چاہتے. میرے خیال میں وہ اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں وہ رکاوٹ ڈالنے کے خواہاں ہیں اور ان کی تحریک کا مقصد مزاحمت کرنا ہے. صدر نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کا خیر مقدم کیا گیا، لیکن صدر کا مکمل بیان نہیں مل پایا کیونکہ رپورٹروں سے کہا گیا کہ وہ اپنے کیمرے بند کر دیں اور انہیں باہر جانے کو کہا گیا. سی اسپین کی طرف سے براہ راست نشریات کو بھی کاٹ دیا گیا. صدر میڈیا کو اپنے اور اپنی انتظامیہ کے خلاف امتیازی رویہ برتنے کا الزام دیتے ہوئے باقاعدگی سے حدف تنقید بناتے ہیں. بیجے جلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن.
ایک برطانوی شخص کو جمعے کے روز سزا سنائی جائے گی جس نے لندن کی مسجد کے قریب مسلمانوں کے اجتماع پر اپنی وین چڑھا دی تھی، جس میں ایک شخص ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے تھے. پچھلے جون میں فنسبری پارک کے علاقے میں ہونے والے اس حملے کا مجرم ڈیرن اوسبورن کو پایا گیا. امام مسجد محمد محمود کا کہنا تھا،
He answered for his crime and he'll be punished accordingly for his crime and receive an appropriate sentence and that's the best that could have been hoped for.
امام مسجد کہہ رہے ہیں، میں یقینی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ انصاف کیا گیا ہے. اس نے مقدمے کا سامنا کیا اور اس نے اپنے جرم کے بارے میں جواب دیے اور اس کے مطابق اسے سزا دی جائے گی، اور یہی بہتر تھا جس کی توقع کی جا سکتی تھی. 48 سالہ اوسبورن کو اس کے فوراً بعد گرفتار کر لیا گیا تھا جب اس نے کرائے پر لی گئی ایک وین رمضان میں شام کی نماز کے بعد عبادت گزاروں پر چڑھا دی تھی.
متحدہ عرب امارات نہ صرف اپنے عالی شان شاپنگ سینٹر بلکہ علاج کی جدید ترین سہولتوں سے آراستہ اسپتالوں کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں، لیکن شروع میں ایسا نہیں تھا. سنسار کے عشرے میں دبئی اور متحدہ عرب امارات میں مریضوں کو علاج کے لیے دوسرے ملکوں سے بلائے جانے والے ڈاکٹروں کا انتظار کرنا پڑتا تھا. ایسے میں ایک لڑکی نے جب ڈاکٹری کی ڈگری لی اور یو اے ای کا رخ کیا تو اسے معلوم نہ تھا کہ وہ یو اے ای کی پہلی خاتون ڈاکٹر ہونے کا اعزاز اپنے نام کر رہی ہے. بھارتی ریاست مہاراشٹر کے شہر ناگپور سے گائناکولوجسٹ بننے والی ڈاکٹر زلیخا داؤد نے گریجویشن کے فوری بعد کویت میں کام کرنے والی ایک امریکی مشینری میں نوکری کی درخواست دی اور ابتدائی مراحل سے گزرتے ہوئے دبئی پہنچی. سن 1963 میں جب پہلی بار ڈاکٹر زلیخا نے دبئی کی سرزمین پر قدم رکھا تو ان کے بقول کوئی باقاعدہ ایئرپورٹ بھی نہیں تھا، صرف رن وے تھا. ہر طرف مٹی اور دھول تھی اور شدید گرمی تھی. ڈاکٹر زلیخا داؤد، جن کی عمر اب 80 سال ہے، اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں، پہلی نوکری کا آغاز صحرا میں بننے والے ایک عارضی اسپتال سے ہوا جہاں کے رہائشی زیادہ تر قبائلی تھے. برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو کے دوران انہوں نے مزید بتایا، بچوں کی ڈیلیوری کے لیے کوئی خاتون ڈاکٹر بھی موجود نہیں تھی. علاج کے لیے درکار سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے کام کرنا بہت مشکل اور کٹھن تھا، لیکن جب دیکھا کہ لوگوں کو میری ضرورت ہے تو سب کچھ بھلا کر اپنے کام میں لگ گئی. کچھ مہینے دبئی میں کام کرنے کے بعد ڈاکٹر زلیخا داؤد کو شارجہ میں کام کرنے کا موقع ملا. جیسے جیسے ڈاکٹر زلیخا کام کرتی گئی، لوگوں میں ان کی پہچان اور شناخت بنتی گئی. سن 1971 میں متحدہ عرب امارات کے باقاعدہ قیام کے بعد ڈاکٹر زلیخا نے اسپتال قائم کرنے کا فیصلہ کیا. اپنے آبائی علاقے ناگپور میں بھی لوگوں کو علاج کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ایک کینسر سینٹر سمیت 3 بڑے اسپتال بنائے جن میں علاج کی بہترین سہولتیں موجود ہیں۔ تقریباً نصف صدی تک ان تک محنت اور کام کرنے والی ڈاکٹر زلیخا نے بالآخر کچھ آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور آج کل وہ تقریباً ریٹائرڈ لائف گزار رہی ہیں اور روزانہ صرف 2 گھنٹے اپنے شارجہ کے اسپتال میں بیٹھتی ہیں۔ ڈاکٹر زلیخا کا کہنا ہے، بھارت میرا ملک تھا اور رہے گا، لیکن اب میرا ملک یو اے ای بھی ہے۔ گلروک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کی کاروباری کمیونٹی نے پاکستان اور ایران کے درمیان ریل سروس کی بحالی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ ملے گا۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان کی تاجر برادری نے پاکستانی حکومت کی طرف سے پاک ایران تجارت کے فروغ کے لیے مال گاڑیاں اور مسافر ٹرین چلانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بلوچستان چیمبر آف کامرس کے سینئر نائب صدر محمد ایوب کا کہنا ہے کہ طویل بدامنی اور خشک سالی کے باعث بلوچستان میں بے روزگاری میں کافی اضافہ ہوا ہے، جس کے سبب اب صوبے کے لوگوں کا گزر بسر ایران اور افغانستان کے ساتھ تجارت اور صوبے کے مختلف شہروں میں دستیاب روزگار کے چھوٹے چھوٹے ذرائع پر ہے۔ ایسے حالات میں ان کے بقول وفاقی حکومت کو دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں توازن پیدا کرنے کے لیے بھی بعض ضروری اقدامات کرنے چاہیے۔
پاکستان کسٹم اور پاکستان کے وزارت خزانہ کے جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں وہ ڈیوٹی ٹیکسز میں ہمیں کمی کریں، خصوصاً بائی لینڈ روٹ پہ، کیونکہ ہم سی روٹ کے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں لینڈ روٹ پہ اگر رعایت دی جائے تو میرے خیال میں اس بزنس کو ہم $5 بلین تک لے جا سکتے ہیں۔ ایران ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے، پاک روپیز میں آپ بزنس کریں اور پاک روپیز اور ایرانی تمن میں بزنس کریں گے تو میرے خیال میں ہم ایک لیگل بزنس کی طرف لوگوں کو راغب کر سکیں گے۔
پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کا توازن اس وقت ایران کے حق میں ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ایران سے 117 اشیاء پاکستان درآمد کی جاتی ہیں، جبکہ پاکستان سے قانونی طور پر چاول، کینو، سپورٹس کا سامان اور تل ایران برآمد کیا جاتا ہے۔ گزشتہ ماہ پاکستان اور ایران کے اعلی حکام کے ایک مشترکہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ کوئٹہ سے زائدان تک 15 مال بردار گاڑیاں اور پاکستان سے ایران جانے والے زائرین کی سہولیت کے لیے 15 روز میں ایک مسافر ٹرین محرم سے پہلے چلائی جائے گی۔ ریلوے کے ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ عامر علی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کوئٹہ تفتان ریلوے کی پٹری 1920 میں بچائی گئی تھی، جسے مرمت کی سخت ضرورت ہے۔
اس میں تقریباً 183 جگہیں ایسی ہیں جن میں ڈپس ہیں، جن میں اگر آپ پرمننٹ سٹرکچر کرتے ہیں تو آپ کو بریجز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایسی کئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ سپیڈ ریسٹرکشن ہے، 30-40 کلومیٹر کی رفتار سے زیادہ ٹرین چلتی نہیں ہے۔ آبویسلی اب اگر آپ نے اس کو پرمننٹ کرنا ہے تو آپ کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے۔
ڈی ایس ریلوے کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کی حکومتوں نے اس ٹرین سروس کو استنبول تک چلانے کے لیے تہران میں قائم اقتصادی تعاون تنظیم ای سی او کے دفتر کو درخواست دی ہے اور ترکی کی حکومت سے منظوری کے بعد اس مجوزہ ٹرین کو استنبول تک چلایا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان سے زائدان تک مسافر ٹرین محرم سے پہلے چلانے کے لیے ایرانی حکام سے جلد مذاکرات ہوں گے، جن میں تفصیلات طے کی جائیں گی۔ ڈی ایس ریلوے کا کہنا تھا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں گوادر کو ٹریک کے ذریعے چین سے ملانے کی ابتدائی رپورٹ بھی منظور کی جا چکی ہے، جس کے تحت گوادر کو بیسیما، مستونگ، کوئٹہ اور پشاور کے راستے چین کی سرحد سے ملایا جائے گا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان ہونے والی تجارت کا حجم اس وقت $1 ارب سالانہ کے لگ بھگ ہے اور دونوں ممالک نے اس تجارت کو 2021 تک $5 ارب تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے دونوں ممالک کے سرحدی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے 5 مقامات پر تجارتی منڈیاں قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن اس فیصلے پر ابھی تک کوئی قابل ذکر عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان چلنے والی مال بردار گاڑی پر ماضی میں کئی بار حملے ہو چکے ہیں، لیکن ریلوے حکام کے بقول ان حملوں میں زیادہ جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا، اور اب اگر مسافر ٹرین یا مزید مال بردار گاڑیاں چلائی جائیں گی تو ان کے لیے سیکیورٹی بھی بڑھائی جائے گی۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
کراچی پولیس نے سندھ کے صوبائی وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما میر ہزار خان بجرانی اور ان کی اہلیہ کی لاشیں ملنے کے واقعے کی ابتدائی تحقیقات کے بعد دعویٰ کیا ہے کہ شواہد کے مطابق میر بجرانی نے اپنی اہلیہ کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کی۔ میر ہزار خان بجرانی اور ان کی اہلیہ کی لاشیں جمعرات کو کراچی کے علاقے ڈیفنس میں واقع ان کی رہائش گاہ سے برآمد ہوئی تھیں۔ جمعے کو کراچی پولیس کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پولیس کی جانب سے جائے وقوع سے اکٹھے کیے جانے والے شواہد، ملازمین کے بیانات اور پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ میر ہزار خان بجرانی نے اپنی اہلیہ کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کے بعد اسی پستول سے خود کو گولی مار کر اپنی جان لے لی۔ حکام کا کہنا ہے کہ پولیس کو جمعرات کی دوپہر واقعے کی اطلاع ملی تھی، جس پر پولیس حکام میر بجرانی کے گھر پر پہنچے تو ان کی اہلیہ فریہ رزاق کی لاش مکان کی پہلی منزل پر واقع رہائشی کمرے سے متصل اسٹڈی کے فرش پر، جبکہ میر بجرانی کی لاش اسی کمرے میں صوفے پر پڑی ہوئی تھی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز اپنے پہلے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں کانگریس سے کہا کہ اب وقت ہے کہ ہم امریکہ کی ترک وطن کی پالیسی کو 21ویں صدی میں لے کر جائیں، مگر انہوں نے اپنے منصوبے کے جو 4 ستون بیان کیے، جن میں ایک دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈنگ اور 1.8 کروڑ غیر قانونی تارکین وطن کو شہریت دینے کا طریقہ، ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں کی تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں۔ کانگریس کے لیے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کیتھرین جپسن کی رپورٹ کی تفصیلات مدثرہ منظر کی زبانی۔
میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کبھی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان تفریقے کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ اب ملک کے امیگریشن کے نظام میں قابل قدر تبدیلیوں کے مذاکرات کے دوران شاید یہ سب سے کم پریشانی کی بات ہے۔ صدر نے واضح طور پر اپنی ترجیح بیان کی۔
My duty and the sacred duty of every elected official in this chamber is to defend Americans, to protect their safety, their families, their communities.
اور اس ایوان میں ہر منتخب عہدیدار کا فرض ہے کہ وہ امریکیوں کی حفاظت کرے، ان کا، ان کے خاندانوں کا، ان کی آبادیوں کا، اور امریکہ کے لیے خواب دیکھنے کے ان کے حق کا تحفظ کرے، کیونکہ امریکی ڈریمرز ہیں، مستقبل کا خواب دیکھتے ہیں۔ ڈیموکریٹس نے واضح کیا کہ ڈریمرز یعنی وہ لوگ جو اس وقت غیر قانونی طور پر امریکہ آئے جب وہ بچے تھے، انہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس جو کینیڈی کے الفاظ۔
And to all the dreamers out there watching tonight, let me be absolutely clear. Ustedes son parte de nuestra historia.
جو ڈریمرز آج رات ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں ان پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری کہانی کا حصہ ہیں، ہم آپ کے لیے لڑیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ڈیموکریٹس ٹرمپ کی اس تجویز کی مخالفت کا برملا اظہار کر رہے ہیں، جو ویزا لاٹری اور خاندانوں کو ترک وطن کی سہولت کے پروگراموں کو ختم کرنے سے متعلق ہے۔ رکن کانگریس یاکین کاسٹرو ایک ڈیموکریٹ ہیں۔
The United States became the strongest and most powerful nation on earth with these immigration policies in place. And part of the reason
immigration کی ان پالیسیوں کی موجودگی کی وجہ سے دنیا کا مضبوط ترین اور طاقتور ترین ملک بنا، اور آپ لوگوں کو اپنے اہل خانوں کو اپنے پاس بلانے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ اس کی جزوی وجہ یہ ہے کہ اس طرح ان کے اہل خانہ ان کے قریب رہتے ہیں، تاکہ یہ امکان بڑھے کہ وہ زندگی میں کامیاب ہوں، اور یہ امکان کم ہو کہ وہ حکومت کی مدد کے طلبگار ہوں۔ ٹرمپ کے ٹویٹر پیغامات اور ان کا ناقابل پیش گوئی رویہ ان ڈیموکریٹس کے لیے مشکلات کا باعث ہے جو کوئی سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں۔ سینیٹر بن کارڈن ایک ڈیموکریٹ ہیں۔
And over and over again we listen to what he says at night to see a tweet in the morning that's somewhat different, but if the president
bar bar aisa hota hai ki hum ek raat sunte hain ki unhone kya kaha aur agli subah unka tweet usse mukhtalif hota hai, lekin agar sadr amriki senate mein hame hamara kaam karne de to mujhe yakeen hai hum aisa mansooba lekar aa sakte hain jis par dono partiyon ko ittefaq ho۔ republican party mein zyada qadamat pasand arkan dreamers ko shahriyat nahi dena chahte۔ رکن کانگریس سٹیو کنگ کہتے ہیں،
The rule of law is not negotiable. Amnesty is a pardon for immigration law breakers.
قانون کی پابندی پر بحث نہیں ہو سکتی۔ عام معافی ان کے لیے ہے جنہوں نے ترک وطن کے قانون کی خلاف ورزی کی، اور ساتھ ہی ان کے جرم کی وجہ بھی پیش نظر ہوتی ہے۔ لیکن اعتدال پسند ریپبلکنز چاہتے ہیں کہ ڈریمرز کے مسئلے کا کوئی مستقل حل تلاش کیا جائے۔ سینیٹر جیف فلیک ایک ریپبلکن ہیں.
The 1.8 million, you know, on a path to citizenship, that's a good positive.
Border security is certainly going to be 80 lakh logon ko shahriyat hasil karne ka mauka dena ek musbat kadam hai. Sarhad ki hifazat bhi honi chahiye. Aap diversity visa bhi khatm kar sakte hain aur ahle khana ko immigration dene par behas wasi ho sakti hai aur koi samjhota مشکل بنا سکتی ہے. مگر ان تمام مطالبات کا احاطہ خود صدر نے کیا.
As a fair compromise, one where nobody gets everything they want,
ایک منصفانہ سمجھوتا جس میں کسی کو وہ سب نہ ملے جو وہ چاہتے ہیں مگر ہمارے ملک کو وہ اہم اصلاحات حاصل ہو جائیں جن کی اسے ضرورت ہے. قانون سازوں کو توقع ہے کہ حکومت کے لیے بجٹ کی آئندہ آخری مدت تک اصلاحات پر زور دیا جائے گا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسے میمو یعنی یادداشت کو جاری کرنے پر غور کر رہے ہیں جس میں قانون نافذ کرنے والے اعلی عہدیداروں کو صدر کے خلاف رویہ اپنانے کا الزام دیا گیا ہے. تفصیلات کے ساتھ بہجت چلانی.
وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسے کلاسیفائڈ میمو کو جاری کرنے کی رضامندی دینے پر غور کر رہے ہیں جس میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اعلی عہدیدار صدر کے خلاف امتیازی رویہ اپنائے ہوئے ہیں. عہدیدار کے مطابق صدر اس سے متفق ہیں اور امکان یہی ہے کہ آج وہ کانگریس کو اس بارے میں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیں گے. عہدیدار نے کہا کہ امکان یہ بھی ہے کہ اسے بغیر کسی کانٹ چھانٹ کے اصل حالت میں جاری کر دیا جائے. اس میمو کو جاری کرنے کے بارے میں صدر ایف بی آئی اور محکمہ انصاف کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں. صدر نے جمعے کے روز الصبح سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں لکھا کہ محکمہ انصاف اور ایف بی آئی کی اعلی قیادت اور تحقیقکاروں نے چھان بین کے ایک عمل کو ڈیموکریٹس کے حق میں اور ریپبلکنز کے خلاف استعمال کرتے ہوئے اسے سیاسی رنگ دیا ہے جسے کچھ عرصہ قبل سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. کانگریس کے باہر بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نونز میمو پڑھا ہے. ریپبلکن قانون ساز نونز نے اسے تیار کیا تھا اور انہی کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے. اس میمو میں مبینہ طور پر محکمہ انصاف کی 2016 کے صدارتی انتخاب سے قبل ان کوششوں کی تفصیل دی گئی ہے جن کا مقصد فیڈرل انٹیلیجنس سرویلنس کورٹ سے اجازت لینا تھا تاکہ ٹرمپ انتخابی مہم کے مشیر کے روسی افراد کے ساتھ ممکنہ رابطوں کی نگرانی کی جا سکے. ڈیموکریٹس اور میمو کو دوسرے ناک دن کہتے ہیں کہ اس میں اس خفیہ انٹیلیجنس کے مخصوص حصوں کو منتخب کیا گیا ہے تاکہ روس کی مداخلت کے بارے میں چھان بین کو سیاسی رنگ دینے کا الزام لگایا جا سکے. ڈیموکریٹس نے ریپبلکنز کے دعووں کے جواب میں خود بھی اپنا ایک میمو تیار کیا تھا. اب یہ واضح نہیں کہ آیا اس میمو کو بھی جاری کیا جائے گا یا نہیں. دونوں جماعتوں کے تنازع نے ایف بی آئی کی توجہ بھی حاصل کی اور بیورو کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا جو کبھی کبھار ہی ایسا کیا جاتا ہے. اس بیان میں کہا گیا ہے کہ اسے میمو کی درستگی کے بارے میں انتہائی سنجیدہ نوعیت کے خدشات ہیں. نونز نے میمو کے جاری ہونے پر ایف بی آئی کے اعتراضات کو غلط اور بلا جواز قرار دیا. یہ میمو واشنگٹن میں انتہائی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے جو پہلے ہی سیاسی تقسیم کا شکار ہے. بعض ریپبلکنز خصوصی کونسل رابرٹ مولر کی روسی مداخلت کے بارے میں مہینوں سے جاری چھان بین کے بارے میں آواز اٹھا رہے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ محکمہ انصاف کے بعض عہدیدار ٹرمپ کی صدارت کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹرمپ نے بارہا کہا ہے کہ ان کی انتخابی مہم اور روس کے درمیان کوئی ساز باز نہیں تھی اور گزشتہ ہفتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس کے بارے میں کی جانے والی چھان بین میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی. بیجہ جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے جو لاطینی امریکہ کے ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں انتباہ کیا ہے کہ چین اور روس کا اس خطے میں اثر و رسوخ خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے اور لاطینی امریکہ کے عہدیداروں پر زور دیا ہے کہ وہ ان کے بجائے امریکہ کے ساتھ کام کریں. ٹیلرسن نے جمعرات کے روز میکسیکو پہنچنے سے پہلے یہ انتباہ جاری کیا. انہوں نے کہا,
Today China is getting a foothold in Latin America. It is using economic statecraft to pull the region into its orbit.
وزیر خارجہ ٹیلرسن کہہ رہے ہیں آج چین لاطینی امریکہ میں قدم جما رہا ہے. وہ علاقے کو اپنے محور میں گھسیٹنے کے لیے اقتصادی حکمت عملی استعمال کر رہا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کس قیمت پر. چین اس وقت چلی, ارجنٹائن, برازیل اور پیرو کا سب سے بڑا تجارتی ساجدار ہے. اس تجارت کے جہاں فائدے ہوئے ہیں وہاں بہت سے چینی تاجروں کی بے ایمانہ طریقوں سے ان ملکوں کی صنعتوں کو نقصان پہنچا ہے, بے روزگاری بڑھی ہے اور کارکنوں کی اجرتیں کم ہو گئی ہیں. یہ تھے ریکس ٹیلرسن کے الفاظ. چین کے علاقے شنگھائی میں جمعے کے روز ایک ڈرائیور نے اپنی بے قابو وین راہگیروں پر چڑھا دی جس میں کم از کم 18 افراد زخمی ہو گئے۔ شنگھائی پولیس کا کہنا ہے کہ 40 سالہ ڈرائیور جو سگریٹ پی رہا تھا حادثاتی طور پر ان گیس کے سلنڈروں میں اس سے آگ لگ گئی جو اس کی وین میں رکھے ہوئے تھے۔ گاڑی میں 2 مرد اور 1 عورت سوار تھی۔ راہگیروں نے گاڑی کے شیشے توڑ کر انہیں باہر نکالا۔ خبر رسائی ادارے رائٹرز کے لیے کام کرنے والے میانمار کے 2 صحافیوں پر 1 فروری کو تیسری سماعت ہوئی جس میں 5 گھنٹوں تک پولیس اور وکلائے صفائی نے جرح کی۔ ان مقامی صحافیوں والون اور کیاسو او کو برطانوی نو آبادیاتی دور کے سرکاری خفیہ قوانین کی خلاف ورزی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جیسا کہ توقع تھی، جج نے 1 فروری کو ان کی ضمانت مسترد کر دی اور جرم ثابت ہونے پر انہیں 14 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس 20 فروری کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کریں گے۔ اس بات کا اعلان جمعرات کے روز کونسل کے صدر نے کیا۔ لبنان اور دوسرے ایسے مقامات پر جو شام کے قریب ہیں، پناہ گزین کیمپوں میں شامی پناہ گزین سخت سردی کے موسم میں انتہائی سخت زندگی گزار رہے ہیں۔ یون ایچ سی آر یا اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے یورپ میں ترجمان بابر بلوچ اور لندن میں مقیم ایک تجزیہ کار منظر قریشی سے اس بارے میں گفتگو کی ہے قمر عباس جعفری نے۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بابر بلوچ نے کہا،
اس وقت جو سیریا کے ہمسایہ ممالک ہیں ان میں اس وقت تقریباً 5.3 ملین مہاجرین ہیں جو شام سے جو اپنے گھر بار چھوڑ کے نکلنے پہ مجبور ہوئے ہیں، اور ان میں سب سے بڑی تعداد ترکی میں، لبنان میں، جارڈن اور باقی جو ارد گرد کے سیریا کے ممالک ہیں۔ تو اس وقت ہماری کوشش یہ ہے کہ جو مقامی حکومتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسا بندوبست کریں کہ، کیونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ جو سیریا کے جو حالات ہیں پچھلے کئی سالوں سے کشیدہ ہیں، اور اب بھی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ حالات سنبھلیں اور یہ 5 ملین کے قریب مہاجرین واپس اپنے گھروں کو جائیں۔ تو اس وقت تو یہی کوشش ہو رہی ہے کہ جہاں پہ یہ ہیں ان کی وہاں پہ داد رسی اور مدد کی جائے۔
جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ لبنان میں پناہ گزینوں کے بارے میں کتنی رقم کی اپیل کی گئی ہے، تو بابر بلوچ کا جواب تھا،
لبنان جیسی چھوٹی آبادی کے لیے 10 لاکھ سے زیادہ شامی مہاجرین کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ ابھی حال ہی میں یون ایچ سی آر نے جو باقی اقوام متحدہ کے ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک سروے کیا، اور شامی مہاجرین کے لحاظ سے وہاں پہ جو اعداد و شمار سامنے آئے اس کے مطابق جو سیرین مہاجرین ہیں لبنان میں ان کی حالت اور ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ وہ غربت ہے، بچے اسکول سے باہر ہیں، دن میں آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آن ایوریج ان کو 2 سے 3-4 ڈالر وہ کما سکتے ہیں، اور اس پہ ان کو اپنے جو پورے خاندان ہیں اس کو چلانا ہے، تو صورتحال کافی مشکل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو فنڈنگ کی اپیل ہم نے پچھلے سال کی تھی 4.8 بلین کے لیے جو شامی مہاجرین ہیں ان کے لیے، اس میں سے ہمیں آدھے پیسے ملے، تو بہت مشکل ہے ان سب کو سنبھالنا، کیونکہ جن کمیونٹیز میں یہ مہاجرین رہتے ہیں وہاں ان کی حالت بھی بہت بہتر نہیں ہے۔ تو جب تک وسائل ہاتھ میں نہیں ہوں گے اور جب تک ان کی حالت بہتر نہیں بنائے جاتے تو ان لوگوں کے لیے مشکلات بڑھنے کا خدشہ ہے، آسانی کی طرف کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت وہ 4.8 بلین کے قریب درکار تھے، جس میں سے پچھلے سال 50% ہی ہاتھ آئے۔ اس دفعہ بھی ایک اپیل کی تیاری میں اس وقت لگے ہوئے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان ریفیوجیز کے لیے مدد سامنے آئے۔ ممالک ہیں، افراد ہیں، ادارے ہیں، ان سب کی مدد کی بہت ضرورت ہے تاکہ ان کو سردی سے بچایا جا سکے، بچوں کو اسکول بھیجا جا سکے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے کھانے پینے، صحت اور باقی جو زندگی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔
اس وقت ہمارے ساتھ منظر قریشی صاحب ہیں لندن سے. منظر صاحب یہ بتائیے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی جو حالت ہے اس کے لیے ورلڈ کمیونٹی کو کیا کرنا چاہیے؟
آج کل یہ ایک نیا ٹرینڈ نکل پڑا ہے کہ وہ جب ضرورت پڑتی ہے کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو وہاں پر پلیج کر دیتے ہیں بہت سے ملک اور پیسے دیتے نہیں ہیں. وداؤٹ منی تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ چھوٹے ملک ہیں جو اس کو سراؤنڈ کر رہے ہیں سیریا کو. یہ میرے خیال میں کہ یورپ کو وہ گیپ فل اپ کرنا پڑے گا جہاں پر کہ اور جگہوں پہ پلیجز نہیں ہو رہے. لیکن یورپ میں بھی حالات جو ہیں اس وقت اکانومی کے اتنے بہت اچھے نہیں نظر آتے. عرب کنٹریز ہیں کیونکہ ان کو وہ نہیں, وہ زیادہ پریشر اپ کرنا چاہ رہے ہیں سیرین گورنمنٹ کے اوپر, تو انہوں نے بہت سے ملکوں نے ان کو جو فنڈنگ ہے وہ روک دی ہے تاکہ یہ ریفیوجیز واپس ایک دم سے جائیں گے. تو جو سیریا کی اکانومی ہے اس پہ پریشر پڑے گا. تو فل اپ جو کرنے کے لیے پھر رشیا کو اور ایران کو پیسے دینے پڑے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ اس بات کے لیے بدستور چوکنا ہے کہ ایران کو مشرق وسطی میں کسی بھی نئی کامیابی حاصل کرنے سے روکا جائے. اسرائیلی پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے نائب صدر مائک پینس نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ بدستور کام کرتا رہے گا اور ساتھ ہی پوری دنیا کے ملکوں کے ساتھ بھی, تاکہ ریاست کی سطح پر دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے سب سے بڑے ملک یعنی اسلامی جمہوریہ ایران کا مقابلہ کیا جا سکے. ایران میں ایک ظالمانہ آمریت کی حکومت ہے جو اپنے شہریوں پر مسلط رہنا چاہتی ہے اور انہیں ان کے نہایت بنیادی حقوق سے محروم کرنا چاہتی ہے. مسٹر پینس نے کہا کہ تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ جو اپنے لوگوں پر حاوی رہنا چاہتے ہیں مشکل سے ہی وہاں تک محدود رہتے ہیں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صورت کے ساتھ ایران وسیع عرب دنیا پر تسلط جمانے کی کوششیں کر رہا ہے. ایرانی حکومت پورے علاقے میں ابتری پھیلا رہی ہے. صرف گزشتہ سال جبکہ اس کے شہری بنیادی ضروریات کے لیے امداد کا مطالبہ کر رہے تھے, ایران نے شام, لبنان اور پورے علاقے میں اور دوسری جگہوں پر مخاصمانہ سرگرمیوں کے لیے $4 ارب سے زیادہ کی رقم مختص کی. اس نے دہشت گرد گروپوں کی حمایت کی ہے جو اب بھی اسرائیل کی دہلیز پر براجمان ہیں. مسٹر پینس نے کہا کہ امریکہ ایران کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام پر مؤثر اور پائیدار روک لگانے کے لیے کام کر رہا ہے. اس سال جنوری کے شروع میں صدر نے ایران کے خلاف تعزیرات میں استثنا دے دیا تاکہ کانگریس اور ہمارے یورپی اتحادیوں کو اس بات کا وقت مل جائے کہ وہ مزید سخت اقدامات کی منظوری دے سکیں. تاہم جیسا کہ صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ یہ ایک آخری موقع ہوگا. نائب صدر پینس نے عہد کیا کہ امریکہ ایران کو ایٹمی ہتھیار کبھی بھی حاصل نہیں کرنے دے گا. ایٹمی معاہدے سے پرے ہم دہشت گردی کے لیے ایران کی حمایت یا خود اپنے عوام کو دبانے کی اس کی ظالمانہ کوششوں کو مزید برداشت نہیں کریں گے. مسٹر پینس نے اعلان کیا کہ ایران کے لوگوں کے لیے امریکہ کا ایک اور پیغام ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے دوست ہیں اور وہ دن آ رہا ہے جب آپ بدی کی اس حکومت سے آزاد ہوں گے جو آپ کے خوابوں کا گلا گھونٹتی ہے اور آپ کی امیدوں کو خاک میں ملاتی ہے, اور جب آپ کی آزادی کا دن بالآخر آئے گا تو ایران کے اچھے لوگوں کو ہمارا پیغام ہے کہ ہمارے عوام کے درمیان ایک مرتبہ پھر دوستی پھلنے پھولنے لگے گی.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
نوے کی دہائی چاہے پسند ہو یا ناپسند لیکن ماضی کے در ضرور کھولتی ہے. تفصیلات فکر و فن میں. نوے کے اشرے کو چاہے کوئی عام اور مسالہ کہانیوں کا دور کہے, یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے کہ ایسی ایک پوری نسل ہے جنہیں نوے کی دہائی کی فلموں کے ساتھ بہت خاص قسم کی انسیت ہے, اور جب بھی وہ عہد گزشتہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کے ذہن کے پردے پر نوے کی فلموں کی یادیں منعقد ہونے لگتی ہیں. بھارت کے ایک اخبار دا انڈین ایکسپریس نے 90s کلاسک کہلائی جانے والی کچھ ہٹ فلموں کی ایک لسٹ تیار کی ہے جن کا ذکر سنتے ہیں فکر و فن میں.
وقت پہ پہنچنے کا اپنا پرانا عادت ہے, آج تھوڑا لیٹ ہو گیا اس لیے معافی چاہتا ہے. میں
وجے دیناناتھ چوہان
بطور لیڈ رول اگنیپاتھ امیتابھ کی آخری ہٹ کہی جا سکتی ہے. اگرچہ اس کے بعد ان کی فلم ہم کو بھی سراہا گیا لیکن سن 2000 میں کم بیک سے قبل ان کا چاند کچھ گہنا گیا تھا.
میں دنیا بھلا دوں گا تیری چاہت میں, او دشمن زمانہ مجھے نہ بھلانا, میں خود کو مٹا دوں گا.
مہیش بھٹ کی میوزیکل فلم عاشقی 90s کی بہترین فلموں میں سے ایک ہے جو گلشن کمار کی ٹی سیریز کے ساتھ ان کی سپر ہٹ کولیبریشن میں شمار ہوتی ہے.
او لال دوپٹے والی تیرا نام تو بتا, او کالے کرتے والی تیرا نام تو بتا.
کامیڈی ڈیوڈ دھون کا خاصا خیال کی جاتی ہے جس کا آغاز انہوں نے گویندا اور قادر خان کی جوڑی کے ساتھ فلم آنکھیں میں کیا تھا.
دیدی تیرا دیور دیوانا,
آپ کے ہیں کون. اگرچہ بعض لوگ اسے شادی کی ایک طویل ویڈیو سے تعبیر کرتے ہیں تو بعض ہندوستان کی ریتی رواج اور خاندانی اقدار کی حامل فلم, لیکن سچ یہی ہے کہ اس سب کے باوجود بھی سلمان خان اور مادھوری دکشت کی سٹار کاسٹ کے ساتھ اسے نہ صرف اس وقت پسند کیا گیا بلکہ آج بھی جب اس جنریشن کے لوگ مل بیٹھتے ہیں تو اس فلم کا ذکر ضرور آتا ہے. کبینا شاہ رخ خان, سچترا کرشنا مورتی اور دیپک تجوری کے مرکزی کرداروں سے سجی کندن شاہ کی یہ فلم بھارت کی ان چند فلموں میں شمار ہوتی ہے جس کا ہیرو ایک لوزر تھا. اسے شاہ رخ خان کی بہترین پرفارمنس والی فلموں میں شمار کیا جاتا ہے.
نہ جانے میرے دل کو کیا ہو گیا, ابھی تو یہی تھا ابھی کھو گیا.
DDLJ یعنی دل والے دلہنیا لے جائیں گے. اس فلم نے بالی ووڈ کو بقول اخبار کئی تحفے دیے ہیں جن میں رومانٹک راج, ڈریمی گرل سمرن, باؤ جی, یورپ کی بہترین لوکیشنز اور آف کورس کرن جوہر. اور اس سب سے بڑھ کر اس فلم نے آنے والی فلموں کو ایک ایسا فارمولا دیا جس کے بعد انہوں نے جانا کہ مستقبل میں بالی ووڈ فلموں کو کیسا ہونا چاہیے. اگرچہ شاہ رخ خان اور کاجول اس سے قبل فلم بازی گھر میں بھی ایک ساتھ آئے تھے لیکن DDLJ میں وہ ایک ناقابل فراموش کپل کے طور پر سامنے آئے. یہ فلم طویل ترین عرصے تک دکھائی جانے والی فلموں میں شمار ہوتی ہے اور اس کا رومانس نسل در نسل منتقل ہوا. آج کی جنریشن کو بھی DDLJ کے ڈائیلاگز یاد ہیں.
گیا ہے تجھ کو تو پیار سجنا, لاکھ کر لے تو انکار سجنا, دلدار سجنا ہے یہ پیار سجنا.
اس رپورٹ کا دوسرا حصہ آپ ہمارے آئندہ کے فکر و فن میں سن سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. اقوام متحدہ کے مطابق تاریخ میں پہلی دفعہ خواتین اور بچوں کی صحت تیزی سے بہتر ہو رہی ہے. ایک نئی رپورٹ کے مطابق دنیا کے غریب ترین ممالک میں بھی بیشتر خواتین بچے کی پیدائش کے وقت زندہ بچ جاتی ہیں اور پہلے کی نسبت بہت سے بچے اپنا بچپن بغیر کسی بڑے طبی مسئلے کے گزار لیتے ہیں. خواتین اور بچوں کی صحت میں بہتری اقوام متحدہ کے ایک پروگرام ایوری وومن ایوری چائلڈ کی وجہ سے آئی ہے. ہیلکا فاکسٹیڈ اس پروگرام کی سربراہ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ بیشتر خواتین کو حمل سے پہلے, حمل کے بعد اور معمول کے اوقات میں بھی ہنرمند طبی ماہرین دستیاب ہیں. بچوں کو پہلے سے کہیں زیادہ ٹیکے لگوائے جا رہے ہیں. مختلف ممالک اور پرائیویٹ ادارے خواتین اور بچوں کی صحت کے لیے $45 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری کر چکے ہیں. 1990 کے بعد دنیا بھر میں حاملہ خواتین کی اموات میں 44% کمی ہوئی ہے. ان فنڈز کی مدد سے نرسز کو تربیت دینے, خواتین اور بچوں کے لیے غذا کو بہتر بنانے اور صحت سے متعلق شعور پیدا کرنے میں مدد ملی ہے. اس کے علاوہ 5 سال اور اس سے کم عمر کے بچوں کی اموات میں 50% سے زیادہ کمی واقع ہوئی ہے. 2015 میں 30 لاکھ سے زیادہ خواتین حمل کے دوران یا پھر بچے کی پیدائش کے وقت موت کا شکار ہوئیں, جبکہ تقریباً 60 لاکھ سے زیادہ بچے جن کی عمریں 5 برس سے کم تھی موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اس وقت توجہ اس پروگرام کو مزید وسعت دینے اور بہتر بنانے پر دی جا رہی ہے تاکہ ہر بچے کی پیدائش کو خوشی کا ایک لمحہ بنایا جا سکے۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر چانگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 پھر حاضر ہوں گے ایک نیوز شو کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رہے۔